بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله العظيم. حاضرين محترم، یہ دو مختلف مقامات کی آیتیں ہیں قرآن مجید کی، ان سے متعلق جو دو نقطے ہیں ان کو عرض کرنا مقصد ہے جو اپنے بزرگوں سے سنے، اور ایک مثال جو حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. بس یہ تین باتیں بیان کرنی ہیں آج مختصراً. تو ایک آیت یا نا رکونی بردم و سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے، اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ انہیں نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا، اور وہ آگ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلزار بن گئی ان کے لیے. آگ کا کام جلانا ہے جس طرح چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن یہ اپنا کام تبھی کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ حکم دے. اللہ تعالیٰ کا حکم فرما دے کہ بھئی تم نے جلانے کا کام چھوڑ دینا ہے، نہیں جلانا تو نہیں جلائے گی. کاٹنے کا کام اگر اس کو منع کر دیں تو وہ نہیں کاٹے گی، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا واقعہ. تو دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں. دوائی بھی تبھی اثر کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ تو نے اس پر اثر کرنا ہے، ورنہ آدمی بعض اوقات کروڑوں روپے کی دوائیاں کھا جاتا ہے لیکن فائدہ بالکل نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو بعض اوقات ایک چٹکی جو ہے وہ انسان کو ایسا فائدہ دیتی ہے خاک کہ لاکھ روپے کچھ نہیں کرتے وہاں پر. تو اس لیے اصل جو بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کا حکم ہی ہر چیز میں کام کر رہا ہے. لیکن اس سے ایک نقطہ ایک جو نکلتا ہے اس کو عرض کرنا مقصود ہے کہ دنیا کے اندر ہم جتنی بھی بدعمالیاں کر رہے ہیں، جو بھی برا عمل ہے وہ حقیقت میں آگ ہے. جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں برا وہ حقیقت میں آگ ہے، چاہے وہ ہمیں محسوس نہ ہو. آخرت کے اعتبار سے انجام کار تو آگ ہے ہی یقیناً، لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی وہ آگ ہی ہے. جیسا کہ خود قرآن مجید میں بعض اعمال کو کہا گیا ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلما کھا لیتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں گویا آگ بھر رہے ہیں. یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں. آگ لازم بات ہے کہ ہاتھ سے تو اٹھا کے نہیں کھاتا، یعنی وہ عمل جو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں آگ بھر رہی ہے گویا. تو اس سے پتا چلا کہ اعمال بد جو ہے، بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ حقیقت میں آگ بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ جو شخص کسی کا مال ناجائز طور پر کھا جائے، زمین کا ٹکڑا یا اسی طریقے سے، تو اس کے حق میں وہ آگ کا ٹکڑا ہے. تو گویا وہ عمل بھی آگ ہے نتیجتاً. تو حقیقت تو یہ ہے کہ جب آنکھ بند ہوگی اس وقت پتا چلے گا کہ بھئی ہم نے تو فلاں برا عمل کیا تھا، حقیقت میں تو وہ آگ تھی. ہم تو سمجھتے رہے کہ ہم پیسے کھا رہے ہیں، مال کھا رہے ہیں، دوسرے کا مال جو ہم نے کھا لیا، یتیم کا مال کھا لیا، ناجائز اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا. تو یہ جتنے برے اعمال ہیں حقیقت میں یہ جہنم کی آگ کا سبب بن رہا ہے، اگرچہ اس کا آگ ہونا ہمیں بظاہر معلوم نہیں ہو رہا. اس کو بالکل ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ماچس کی تیلی اگر ہاتھ میں لے لے جس پر مسالہ بھی لگا ہوا ہو، تو حقیقت میں اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، حتیٰ کہ جیب میں رکھیں تو وہ جلائے گی نہیں، لیکن جب وہ مسالے سے رگڑ کھاتی ہے تو وہ اس سے آگ کا شعلہ پیدا ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ آگ تو تھی ہے، لیکن اس کا آگ ہونا ہمیں اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ یہ اس مسالے سے جو ہے وہ رگڑ نہ کھائے. اسی طریقے سے جب ہم آخرت کا مسالہ لگے گا ان اعمال بد کو، برے اعمال کو، اس وقت پھر جب یہ آگ کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا بظاہر تو ہم برے عمل ایسے کر رہے تھے لیکن وہ حقیقت میں آگ تھے. تو اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے. اب دوسری بات یہ ذہن میں آنی چاہیے کہ ہم جب آگ میں گھرے ہوئے ہیں تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. تو بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی آگ میں گئے تھے کہ نہیں, اور وہ آگ حقیقی طور پر آگ تھی مادی اعتبار سے جس کا مشاہدہ بھی کیا جا سکتا تھا, وہ آگ تھی, لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی. تو اعمال کی جو باطنی آگ ہے جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سک رہے, جو حقیقتاً آگ ہی ہے یعنی انجام کے اعتبار سے, رہے گا اور آگ سے محفوظ بھی رہے گا. ایک بات تو یہ اس آیت سے متعلق نقطے کی جو تھی وہ ذکر کرنی تھی. دوسری آیت جو میں نے ذکر کی, اللہ یشتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اس کو پہلے ترجمہ سمجھ لیجئے تو اس کو بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. اللہ تعالی یجتبی الیہ من یشاء, جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, چن لیتے ہیں, اور ہدایت عطا فرماتے ہیں اس شخص کو جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے. ایک ترجمہ تو یہ ہے, اور ایک ترجمہ اس کا اور بھی کیا گیا ہے جس کی اس میں گنجائش ہے, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالی ہدایت یا اللہ تعالی چن لیتے ہیں اس شخص کو جو چاہے کہ اسے چن لیا جائے. یہ ترجمہ, اللہ تعالی چن لیتے ہیں اس شخص کو جو چاہے کہ اسے چن لیا جائے. تو دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے نقطے کی. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بعض تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود چن لیتے ہیں, جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اللہ نے ان کو چن لیا اور ان سے دین کا کام لیں گے, وہ خود بھی ہدایت پر ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے. اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو چنا تو نہیں لیکن اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں چن لے گا, یا ان کے دل میں اگر تڑپ ہوگی تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی چن لے گا. یعنی یہ ناممکن ہے کہ وہ چاہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چن لے اور اللہ نہ چنے, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اللہ نے فرما دیا کہ جو چاہے گا کہ اسے چن لیا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے چن لیں گے. یہ ایک ترجمہ. تو اس لیے اگر ہم اللہ کی طرف جو ہے وہ نہیں چاہ رہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا قصور ہے اگر ہم جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں چل رہے یا اعمال صالحہ نہیں انجام دے رہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم میں کوتاہی ہے, ہم نے اس طریقے سے آرزو نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. اب آرزو کس طریقے سے کرے, ایک تو یہ کہ ہم زبان سے کہتے ہیں ہاں جی بس آپ جو ہے وہ اللہ سے دعا کریں جی اللہ تعالی ہمیں بھی چن لے, ایک تو یہ ہے آرزو کرنا محض, اور ایک یہ ہے کہ آرزو نہ کرے, آرزو تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے جیسے مانگنے کا حق ہے اس کو مانگے کہ یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے چن لیجئے, میں اس لائق نہیں ہوں. اور اس کو ہمارے بعض بزرگوں نے بڑی عجیب مثال سے فرمایا کہ دیکھو جس طرح بیمار اپنے لیے شفا مانگتا ہے, کس طرح مانگتا ہے, ایک آدمی بیمار ہے تو وہ کس قدر اللہ تعالی سے ٹوٹ کر دل کی گہرائیوں سے کہے گا کہ اللہ مجھے صحت عطا فرما دے, میں اس بیماری سے تنگ ہوں. یا کوئی آدمی تنگ دست ہے, مفلس ہے, وہ اپنے لیے خوشحالی چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے مانگتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے, اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ وہ جس حالت میں ہے موجودہ اس کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھ رہا, مثلا بیمار ہے بیماری میں تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حالت میرے لیے بہتر نہیں ہے. اسی طریقے سے مفلس ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حالت میرے لیے بہتر نہیں ہے, اس سے بہتر حالت یہ ہے کہ اللہ خوشحالی عطا فرما دے, اس سے بہتر حالت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے. اسی طریقے سے جب آدمی باطنی طور پر اس کو سمجھے گا یقینی اعتبار سے کہ میری دینی جو حالت ہے وہ بہتر نہیں ہے, اس سے بہتر ہونی چاہیے, تب وہ دعا مانگے گا. تو فرمایا کہ دعا بھی ایسے مانگو جیسے مفلس خوشحالی کے لیے مانگتا ہے یا بیمار شفا یابی کے لیے مانگتا ہے. جب اس طریقے سے تم کہو گے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لیجئے اور ہم سے کام لے لیجئے, تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے دین کا کام لے لیں. لیکن اگر تڑپ ایسی نہ ہو تو پھر خالی آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا, آرزوؤں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں, لیکن اے بسا آرزو کے خاک شد، بہت سی آرزو میں خاک ہو جاتی ہیں، تو اس لیے خالی آرزو سے کچھ نہیں ہوتا جب تک دل کی طرف حقیقی معنی میں ایسی نہ ہو. تو یہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب کا معنی ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف اس شخص کو جو چاہے کہ چن لیا جائے، اور دوسرے وہ ہے ویہدی الیہ من ینیب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے ہیں. دونوں باتیں اس میں آ گئی. اور اس کو ایک اور ذہن میں بات آ گئی ابھی کہ بعض لوگ اللہ کی مراد ہوتے ہیں، بعض لوگ اللہ کی مراد ہوتے ہیں، وہ غلط کام کرنا بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیتے. بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلط کرنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس سے غلط کام کرنے نہیں دیتے، اسے اس کو راستے پر ہی رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود چن لیا، جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو میں خواب میں دیکھ لوں. انہوں نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ لوں، تو بہرحال انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اللہ نے جس کو چنا ہوا ہے، یعنی یہ اگر غلط کام کرنا بھی چاہے گا تو کر نہیں سکے گا. لہذا انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے تو فرض نماز پڑھنا چھوڑ دے. اب یہ گھر پہ آ گیا، سوچتا رہا لیکن اس کو ہمت نہیں ہوئی کہ بھائی نماز میں کیسے چھوڑ دوں. اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خواب میں نظر آ جائیں، آپ میرے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا نماز پڑھنا چھوڑ دے، تم نے چھوڑی نہیں، اللہ میں نظر آ جائیں گے. اب یہ گھر گیا پھر شش پنج میں مبتلا ہو گیا کہ نماز کیسے چھوڑ دوں، نماز تو فرض ہے. اور بہت سوچو بچار کے بعد سوچنے لگا چلو فرض تو نہیں چھوڑتا، سنتیں چھوڑ دیتا. چنانچہ سنتیں چھوڑ دی، سنتیں نہیں پڑی. جب رات کو سویا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے کیا قصور کیا تھا جو تم نے سنتیں چھوڑ دی. اب یہ صبح جب اٹھے تو جلدی سے ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت آج میں سنتیں نہیں پڑی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور اس طرح ارشاد فرمائے، کہا کہ اگر تم فرض نہ پڑھتے تو خود اللہ رب العزت آتے اور کہتے کہ تم فرض کیوں نہیں پڑھ رہے، کیونکہ یہ مراد اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں پھر وہ غلط کام کرتا نہیں، کرنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ نہیں کرنے دیتے، ہونے نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اول تو وہ غلط راستے پر جاتے نہیں، لیکن اگر کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے جس کو خلاف اولا کہتے ہیں آپ، یعنی عام لوگوں کے اعتبار سے وہ کام برا بھی نہیں، لیکن نبی کے قرب کے اعتبار سے جو اللہ کے یہاں انہیں حاصل ہے مقام قرب، ان کے اعتبار سے وہ کام بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی انہیں قائم نہیں رہنے دیتے، بتا دیتے ہیں کہ یہ کام تم نے کیا یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم میں یہ تڑپ پیدا کر دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے چاہیں کہ اللہ آپ ہمیں چن لیجیے، اور یہ شوق اور ذوق پیدا ہو کہ ہم اس طریقے سے اللہ سے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے جس طریقے سے ایک بیمار شفا یابی کے لیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اپنے لیے دعا کرتا ہے، یا جس طرح مفلس آدمی اپنی خوشحالی کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے. تو دو باتیں تو یہ ہو گئی، اور ایک تیسری بات حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے ایک مثال دے کر اصل میں رہنمائی کی ہے ہماری. فرمایا کہ میں اپنے گاؤں میں گیا ایک دفعہ ہندوستان میں، تو تانگے پہ آیا جایا کرتے تھے. جب واپسی ہوئی اپنے کام سے میں فارغ ہو گیا اور میں واپس آنے لگا تو تانگا میں نے کرایہ پر لیا اور چل پڑا. کچا راستہ تھا، میدانی علاقہ بھی تھا کچھ، تو اچانک مجھے جو کوچوان تھا اس نے مجھے کہا تانگے والے نے کہ بھائی جلدی سے نیچے اتر جاؤ. تو میں نے کہا بھائی نیچے کیوں اتروں؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ آثار ایسے محسوس ہو رہے ہیں کہ بڑے تیز آندھی آنے والی اور جو ہے یہ بہت خطرناک آندھی ہوتی ہے، ہمارے علاقے میں آتی رہتی ہے. تو کہا کہ اتر گئے، اتر کے جلدی سے ایک درخت کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے، لیٹ گئے. اس نے چیخ کر کہا کہ بھائی وہاں مت بیٹھو، درخت کے نیچے نہ بیٹھو. تو کہا کہ کیوں، درخت کے نیچے کیوں نہ بیٹھو؟ کہا کہ یہ آندھی اتنی زوردار ہوتی ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے، اور اگر تم یہاں ہوئے اور یہ درخت اکھڑ گیا تو خود بھی اکھڑ جاؤ گے، اس لیے یہاں مت بیٹھو، یہاں مت بیٹھو. تو کہا پھر کیسے بچے؟ کہا کہ جو میں کروں وہ تم بھی کرو، اور کہا کہ بس میدان میں لیٹ جاؤ، زمین سے چپٹ جاؤ بالکل. چنانچہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی اور وہ بھی زمین پر بالکل اوندھے لیٹ گئے اور بالکل چپٹ گئے، اپنے آپ کو چپٹا لیا. تھوڑی دیر کے بعد آندھی آئی اور بہت زوردار آندھی آئی، اتنی زور کی کہ اس میں بڑے بڑے درخت بھی اکھڑ گئے واقعتا. اور الحمدللہ جب ہمارے اوپر سے جو ہے وہ آندھی گزر گئے، ہمیں ہمارا بال بھی کبھی نہ ہوا. جب پرسکون ہو گیا ماحول تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد پھر ٹانگے بیٹھ کے اپنے منزل پہ پہنچے. لیکن حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں سوچتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ دیکھو بڑے بڑے سہارے بعض اوقات آدمی ادھر ادھر کے لیتا ہے اور ناکامی ہوتی ہے، وہ سہارے سمیت ہی اکھڑ جاتا ہے، سہارے بھی جاتے ہیں اور خود بھی ختم ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا کہ اپنے عاجزی اور انکساری یہ انسان کو بچاتی ہے. عاجزی فروتنی اور خاکساری، بلکہ اپنے آپ کو مٹی میں ملا دے آدمی، کچھ نہ سمجھے اپنے آپ کو، تو انشاءاللہ اس پر سے بڑے بڑے طوفان ایسے گزر جاتے ہیں. لیکن جہاں تکبر بڑائی یا بڑے بڑوں کے سہارے اس نے لیے ڈھونڈنے شروع کیے، نتیجتاً خود بھی تباہ ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی تباہ کرتا ہے. تو فرمایا کہ ہمارے ارد گرد بھی بڑی بڑی آندھیاں چل رہی ہیں، ہم نے اگرچہ اس سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ان آندھیوں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے آگے روئیں، آج ہی اختیار کریں اور گڑ گڑائیں کہ یا اللہ یہ آندھیاں جو بدعمالیوں کی چل رہی ہیں، یہ آندھیاں اور طوفان جو ہمارے ارد گرد ہیں، فسق و فجور کے بادل ہیں اور آندھیاں ہیں اور طوفان ہیں، اے اللہ ان سے آپ ہی بچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے آگے رجوع کرے اور گڑ گڑائے. اور آج کل کے جو حالات ہیں اس کے تحت ہمارے بزرگان دین نے خاص طور پر دعاؤں کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے لیے کہا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو صدقے دل کے ساتھ. ابھی حالات اگر بظاہر پرسکون نظر آ رہے ہیں، تب بھی آپ پرسکون نہ رہیں اور ہم پرسکون نہ رہیں، بلکہ اللہ سے رو رو کر عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ اس سے خیر کی دعا مانگے، مسلمانوں کے لیے، اپنے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، ان کی عزت و حرمت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے، غلبہ عطا فرمائے، شان و شوکت عطا فرمائے، اور کافروں کی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ پاش پاش فرما دے. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہمیں کافروں والے اعمال چھوڑنے پڑیں. یہ کیا کہ ہم کافروں کے لیے تو بد دعا کر رہے ہیں لیکن وہی اعمال ہم خود بھی کر رہے ہیں، بد اعمالیوں میں مبتلا ہیں. بعض حضرات سے تو میں یہ بات سنتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہو گیا. یہ کہنا ہی خود گناہ ہے، یہ گویا کہ اپنے آپ کو وہ بالکل پارسا بتلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کی، اللہ میں نے خامہ خامہ گرفت کر لی علیہ باللہ. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس سے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو، اپنا کوئی دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتا اس کا. اس لیے ایسا سمجھنا یہ خود بہت بڑا گناہ ہے، اور جو ہے وہ انسان یہ سمجھے کہ صاحب میں جو ہے بڑا وہ ہوں، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا اور اللہ میں نے ایسی پکڑ کر لی، گرفت کر لی، ایسا نہیں. تو اس لیے ایک تو ایک اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز رکھے، انکساری اپنے اندر لائے اور اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے. تو یہ موقع خاص ہے اور اس میں اللہ رب العزت کے رجوع کرنا چاہیے. بلا شک و شبہ جو لوگ الحمدللہ اللہ کے بندے ہیں وہ تو رجوع کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ کیفیت ہم سب کی ہوگی تو انشاءاللہ اعمال مرتب ہوں. جب آدمی اللہ تعالیٰ تو اکثریت کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کی بنیادوں پر فیصلہ فرماتے ہیں، اگر اکثریت اللہ کی طرف رجوع کر رہی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی رجوع فرمائیں. لیکن ایک دو آدمی اگر رجوع کر رہے ہیں باقی سارے کے سارے انہی کاموں میں لگے ہوئے جو کرتے آ رہے ہیں تو پھر ممکن ہے. ویسے تو وہ قادر مطلق اور بڑے ارحم الراحمین ہیں، تو اس کے باوجود ڈھیل دے دیں اور چھوڑ دیں، لیکن بہرحال یہ کوئی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ جس پر خوش ہوا جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میری، آپ کی اور تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما دے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین.